صلى على رسوله الكريم. وهي في مساحة مدينة سوداء سهل عام طور پر جو ہوتا ہے عام لوگ نہیں سمجھتے کہ کس وجہ سے ہوا, لیکن یہ بات کئی مرتبہ بتائی گئی ہے, اس لیے اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اگر اصول ہمیشہ ذہن میں رہے گا تو پھر کبھی غلطی نہیں ہوگی. عام طور پر تین وجہ سے سویرے سیر کیا جاتا ہے, یہ اصولی بات ہے. کوئی واجب چھوٹ جائے یا اس کی ادائیگی میں تاخیر ہو جائے, تین مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے مقدار تک, یا اس واجب کا تکرار ہو, یعنی اس واجب کو دو مرتبہ کیا جائے. یہ تین صورتیں ہیں جس کی وجہ سے سجدہ سہو لازم ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں جو نقص پیدا ہوتا ہے سجدہ سہو کر لینے سے وہ نقص دور ہو جاتا ہے, لیکن اگر وہ سجدہ سہو نہیں کیا جاتا تو وہ نقص رہتا ہے, یہاں تک کہ پھر نماز لوٹانی پڑتی ہے. آج جو سجدہ سہو کرنے کی ضرورت پیش آئی تو اس کی بھی دو وجہ تھی. ایک تو یہ کہ ترت اونچی آواز میں کرنی چاہیے تھی, آہستہ آواز میں ہوتی رہی. ایک وجہ تو یہ کہ جو گہری چیز تھی اس کو ہم نے سری کیا, اور دوسری وجہ یہ ہوئی کہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین تک پڑھ چکا تھا, تو میں نے دوبارہ سے سورہ فاتحہ الحمدللہ سے پڑھ دی. تو یہ دو مرتبہ یہ گویا تکرار واجب بھی ہو گیا. تو اب دو, تاخیر واجب بھی ہوا, تکرار واجب بھی ہوا, اور جو چیز اونچی آواز سے پڑھنی چاہیے تھی آہستہ پڑھے گی, اس وجہ سے بھی ہوا. اس سے یہ بھی فیصلہ پتا چلا کہ اگر ایک نماز میں کئی واجب چھوٹ جائیں, یا کئی مرتبہ تکرار واجب ہو جائے, یا کئی مرتبہ تاخیر واجب ہو جائے, تو سب کی طرف سے ایک سجدہ سہو کر لینے سے نماز درست ہو جاتی ہے. یہ فائدے کے طور پر میں نے بات عرض کر دی تاکہ ہمیشہ ذہن میں رہے اور پھر یاد آئے. یہی وجہ ہے, ضروری بھی ہے کہ جو امام ہو اسے مسائل نماز ضرور آنے چاہیے. اگر مسائل نماز نہیں آئیں گے تو بعض اوقات سور نماز فاسد ہو جائے گی, بعض اوقات نماز بادل ہو جائے گی, اور پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس صورت میں کیا کرنا چاہیے. تو اس لیے ہر آدمی جو خود نماز پڑھتا ہے اسے بھی مسائل آنے چاہیے, اور جو ہمیں نماز پڑھاتے ہیں ان پر تو اور بھی زیادہ ذمہ داری ہے, تو دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ انہیں بھی اپنی ذمہ داریاں صحیح طور پر نبھانے کی توفیق دے, اور ہمیں بھی بحیثیت انفرادی مسائل کو سیکھنے کی, سمجھنے کی, اور پھر عمل کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرے. آج جس طرح پہلے کی تلاوت کی گئی ہے اس میں سورہ انعام کی تلاوت کی گئی ہے پوری, اور یہ سورہ انعام بڑی جلیل مطلب بہت فضیلت والی سورت ہے. جب یہ سورت نازل ہوئی تو یکبار کی نازل ہوئی, یعنی پوری کی پوری سورت جو آج تلاوت کی گئی ہے یہ ایک ہی مرتبہ نازل ہوئی, اور اس طرح سے نازل ہوئی کہ سب اللہ تعالیٰ کا اکیلا ہونا, اس کا قادر مطلق ہونا, تمام خزانوں کا مالک ہونا, یہ سب چیزیں چونکہ اللہ تعالیٰ کی خاص صفات ہیں اس کو اس میں بیان کیا گیا ہے. اس لیے بنیادی جو اس کا سمجھ لیجئے کہ جو مضمون اس میں بیان کیا گیا ہے وہ توحید کا ہے. چنانچہ سب سے پہلے جو آیت ہے وہ بھی الحمدللہ سے ہے, الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض, کہ تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا, وجعل الظلمات والنور, اس نے اندھیرے بھی پیدا کیا اور روشنی بھی اسی نے پیدا کی.
اور اسی طریقے سے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کی جو بہت سی صفات ہیں ان کو ذکر کیا کہ هو الذی خلقکم من طین, اس نے تمہیں مٹی سے بنایا, اور آگے پھر اللہ تعالیٰ نے مزید جو ہے وہ یہ تمام صفات کو بیان فرمائے. تو گویا کہ زیادہ تر اللہ تعالیٰ نے اپنے قادر مطلق ہونے کو بیان فرمایا, اور اسی طریقے سے اپنے اکیلے ہونے کو بیان فرمایا, اور انسانوں کی توجہ اس طرف دلائی کہ جو مالک و خالق ان تمام صفات کا حامل ہو تو وہ ہے قابل حمد الحمدللہ, کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جو یہ تمام صفات کا مالک ہے. ایک اعتراض کفار یہ کیا کرتے تھے کہ کوئی کتاب ایسی نازل ہوتی ایک ہی مرتبہ کہ ہم اس کو چھو کر دیکھتے, ہاتھ لگا کر دیکھتے, یہ تو فرشتہ لے کر آتا ہے, پتہ نہیں وہ لے کر آتا ہے یا کوئی اور بتا دیتا ہے, علیہ باللہ اس قسم کے اشکالات اور شبہات وہ کیا کرتے تھے. تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا اور ایک یہ بھی کہا کرتے تھے کہ یہ کسی فرشتے پر نازل ہوتی تو اچھی بات تھی، یہ تو ہمارے جیسے انسان ہیں، ہم ہی میں پیدا ہوئے، ہمارے ساتھ کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، رہتے بھی ہیں، بازار میں بھی جاتے ہیں، اپنے ضروریات کے تحت بھی جاتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں تو ان میں موجود ہیں، کوئی فرشتہ ہوتا؟ تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا کہ اگر ہم کسی بھی صورت جو کچھ بھی کرتے اول تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے، چنانچہ وہ کہتے تھے کہ ان ہذا الا سحر مبین، یہ تو کھلم کھلا جادو ہے. اور اگر ہم کسی انسان پر فرشتے پر نازل کرتے تو اس کی دو صورتیں تھیں، ایک صورت تو یہ تھی کہ وہ فرشتہ اپنی اصل شکل میں ہوتا تو جس کی تاب تم لا نہیں سکتے، فرشتہ اگر اپنی اصل شکل میں آ جائے تو یہ جتنے بیٹھے ہیں بھاگ جائیں، ایک بھی موجود نہ رہے. حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جو قوت طاقت دی ہے اور جو ان کے بازو اور جو ان کے وجود ہے وہ اتنا بڑا وجود ہے کہ یہ آسمان و زمین کی فضا پوری بھر جائے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ آپ حضرت جبریل امین کو اصل حالت میں دیکھا ہے، اور اس وقت آپ پر جو کیفیت طاری ہوئی تو آپ گھر پر تشریف لا کر آپ نے فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، یعنی خوف محسوس ہوا آپ کو. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس سے خوف محسوس کرتے تو عام لوگ کس طریقے سے اسے برداشت کرتے تھے. چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہنا پڑا کہ اللہ کہ جب اگر آپ چونکہ نیک کام کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرتے ہیں، حسن سلوک کرتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں فرمائیں گے، آپ ڈریے مت، خوف مت کیجیے. تو یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی جلیل القدر بیوی تھیں جنہوں نے آپ کو تسلی بھی دی، اور اسی پر قرآن کی آیت نازل ہوئی یا ایہا المدثر اور یا ایہا المزمل، کہ اے چادر اوڑھنے والے تم تو سو گئے، اٹھو. یعنی وقت اٹھنے کا آیا اور آپ چادر اوڑھ کے سو رہے ہیں، اب تو لوگوں کو ڈرائیے، قم فانذر، کھڑے ہوئیے اور لوگوں کو ڈرائیے. آپ کو منصب نبوت پر اللہ نے سرفراز فرمایا. تو اگر فرشتے اپنی اصل حالت میں آتے، یعنی فرشتے پر نازل ہوتا اور فرشتہ اصل حالت میں ہوتا تو بھی لوگ سہار نہیں سکتے تھے. پھر یہ کہ نمونہ نہیں بن سکتا تھا وہ فرشتہ، لوگ کہہ سکتے تھے کہ صاحب یہ سائی سائی رات اگر نماز پڑھتا اس کا کیا کمال ہے، یہ تو فرشتہ ہے، ہم انسان ہیں. اسی طرح انسان کو چین نہیں آتا. اور اگر کسی انسان کے روپ میں آتا تو لازمی بات ہے کہ پھر وہ اعتراض ہوتا کہ صاحب یہ تو فرشتہ کیوں نہیں آیا. اس لیے اعتراض جو ہے ان کا درست نہیں ہے. وقالوا لولا انزل علیہ ملک، کہ فرشتے پر کیوں نہیں نازل ہوا. اللہ فرماتے ہیں ولو انزلنا ملکا لقضی الامر، اگر ہم فرشتے پر نازل کرتے تو فیصلہ ہو جاتا، یعنی پھر سوائے اس کے کہ تباہ و برباد ہو جاتے اور کچھ نہیں. ثم لا ينظرون، پھر مہلت نہ دی جاتی. ولو جعلنا ملکا لجعلنا رجلا، اور اگر کسی فرشتے پر ہم نازل کرتے بھی تو اسے انسانی روپ دیتے. لجعلنا رجلا وللبسنا علیہم ما یلبسون، اور وہ انسانوں کے روپ میں آتا تو اعتراض تمہارا پھر برقرار رہتا. تو اس لیے یہ اعتراض تمہارا درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ جاؤ ان سے کہو گھومو پھرو زمین کے اندر، چلو پھرو، قل سیرو فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبت المکذبین، ذرا دیکھو کچھ جھٹلانے والوں کا ہم نے کیا حشر کیا. جن بستیوں میں جاتے ہیں اور تجارت کے لیے جاتے ہیں تو وہ بستیاں راستوں میں آتی ہیں جن کو ہم نے غرق کیا ہے پچھلے زمانے میں، جو جھٹلایا کرتے تھے انبیاء کا. تو انبیاء کا جو انبیاء کو جھٹلانے والوں کا جو حشر ہے، اگر یہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کو جا کے دیکھیں. مزید اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہی ہم سس اللہ بزر فلاح کاشی فلا، اگر اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کوئی دور نہیں کر سکتا اس کو، اور اگر اللہ کوئی خیر پہنچانا چاہے تو خیر کو بھی پہنچنے سے روک نہیں سکتا. انہیں تکلیف دینا چاہے تو اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی تکلیف اور اگر خوشی پہنچانا چاہے تو اللہ قادر ہے اس پر، وہ علی کل شیء قدیر. اور آگے فرمایا وہو القاہر فوق عباد، اپنے بندوں پر اللہ تعالیٰ کو پوری پوری قدرت ہے، جس طرح چاہے وہ ان کے ساتھ کر سکتے ہیں. اور آگے فرمایا کہ یہ کفار کا جہاں تک معاملہ ہے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کو پہچانتے ہیں کما یعرفون ابناہم، جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ بیٹے کو پہچاننے میں تو شک و شبہ ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی عورت نے بددیانتی کی ہو، اس لیے ممکن ہے اس کی اولاد نہ ہو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے میں یہ غلطی نہیں کرتے، خوب پہچانتے ہیں کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، لیکن ہٹ دھرمی کی بنا پر یہ مانتے نہیں. اور آگے فرمایا کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے. اور پھر اللہ نے قیامت کا منظر پیش کیا کہ ہم جمع کریں گے قیامت کے دن اور پھر ہم کہیں گے کہ این شرکاؤکم، تمہارے شرکا کہاں گئے جنہیں تم خدا سمجھتے تھے، اپنا معبود مانتے تھے، کہاں ہے وہ؟ تو کیا کہیں گے؟ واللہ ربنا ما کنا مشرکین، اللہ کی قسم ہم تو کبھی شرک کرتے ہی نہیں تھے، وہاں جھوٹ بول جائیں گے. دیکھیے دو باتیں الگ الگ ہیں. ایک نقطے کی بات ذہن میں آئی کہ فرشتے جب سوالات کریں گے قیامت قبر میں، اس وقت جھوٹ نہیں بول سکتا آدمی، اس وقت جھوٹ نہیں بولے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا ہوگا تو جھوٹ بول دے گا اور کہے گا واللہ ربنا ما کنا مشرکین. اس کی کیا وجہ ہے؟ فرشتہ تو جو سوال کر رہا ہے اس کے جواب کا پابند ہے، اگر وہ جھوٹ بولے گا تو فرشتہ اس کے مطابق معاملہ کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ تو چونکہ علام الغیوب ہے، وہ جانتے ہیں کہ جھوٹ بول رہا ہے، اس لیے اللہ کے سامنے اس کا جھوٹ چلے گا نہیں. فرشتہ تو چونکہ علام الغیوب نہیں ہے، اسے غیب کا پتہ نہیں، اگر وہ جھوٹ بول دے گا تو جو کیونکہ فرشتہ جب سوال کریں گے تمہارا رب کون ہے، اگر کہہ دے گا کہ بھائی اللہ ہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کرے گا تو کہہ دے گا وہ ہمارے نبی ہیں، حالانکہ یہ مانتا نہیں رہا ساری زندگی، تو وہ تو وہ معاملہ کریں گے جس کا اس کو پابند کیا گیا ہے. تو اس لیے فرشتے کے سامنے تو اس کو جھوٹ بولنے پر قدرت نہیں ہوگی، بلکہ وہ اس وقت ہاں ہاں کہے گا کہ میں نہیں جانتا، لیکن جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا جھوٹ بول دے گا، اور جھوٹ بولے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی پھر زبان پر مہر لگا دے گا، اب اس کے ہاتھ گواہی دیں گے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، پھر اس کے ہاتھ گواہی دیں گے، پیر گواہی دیں گے، آنکھیں گواہی دیں گی، سر بولے گا، جسم کا ہر حصہ بولے گا. اب کوئی آدمی بولے گا یہ کیسے بولیں گے؟ جیسے زبان بولتی ہے ایسے بولیں گے، زبان میں کیا سینگ تھوڑی لگے ہوئے ہیں، زبان بھی تو گوشت کا ٹکڑا ہے. جو اللہ زبان کو بولنے پر قدرت دے سکتا ہے، وہ ہاتھ بولنے پر بھی تو قدرت رکھتا ہے کہ ہاتھ بولنے لگے، پیر بولنے لگے، بھائی زبان کا ایک لوتھڑا اور گوشت کا ٹکڑا ہی تو ہے زبان، لیکن جب وہ بول سکتی ہے کس تیزی کے ساتھ الفاظ نکلتے ہیں، اگر آدمی سوچنے لگے تو بھول جائے، بار بار بعض اوقات لقمے جو لگتے ہیں اور بھولتا ہے آدمی، تو ہمارے ساتھ مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ترجمہ ذہن میں آتا رہتا ہے، اور ذرا جب سوچنا شروع کیا فوراً بھول ہو گئی، لیکن اگر نہ سوچیں چلتے رہے تو زبان کس طرح کھٹاکھٹ چلتی رہتی ہے. آخر وہی زبان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی قدرت دی ہے، جو حافظے میں اللہ نے محفوظ رکھا ہے، زبان اس سے جو ہے وہ دہراتی رہتی ہے. تو یہی زبان ہے جس سے مختلف الفاظ نکل رہے ہیں، مختلف باتیں ہو رہی ہیں، ہم ایک دوسرے سے باتیں بھی کرتے ہیں، قرآن مجید بھی پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ وہ ہاتھ کو بھی یہ قدرت عطا فرماتے، اس سے کوئی چیز بعید نہیں. چنانچہ اگر زبان کاٹ کر آپ 2-4 ہزار رکھ دیں، کوئی پہچان نہیں سکے کون سی زبان کس کی، لیکن اس میں سے نکالیں گے تو کوئی پٹھان کی زبان ہوگی، کوئی جو ہے وہ ہندوستانی کی زبان ہوگی، تو کوئی پاکستانی ہوگا، کوئی کہاں کا ہوگا، کوئی کہیں کا ہوگا، لیکن یہ دیکھیے ہر زبان جو ہے وہ مختلف لوگ بولتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا جو ہے وہ قدرت ہے، کاملہ ہے جس کو اللہ نے ظاہر فرمایا ہے، اور ہم اس کی وجہ سے آپس میں لڑتے ہیں، حالانکہ لڑنے کی چیز نہیں ہے، یہ تو اللہ کے پہچاننے کا ذریعہ ہے کہ دیکھو بھائی یہ زبان ہے ایک لوتھڑا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسے رنگ برنگے پھول اس گلشن میں کھلائے، کوئی کالے رنگ کا ہے، کوئی پیلے رنگ کا ہے، کوئی کیسا ہے، کوئی کیسا ہے، اگر ایک ہی قسم کے پھول ہوتے تو وہ خوبصورتی پیدا نہ ہوتی، اللہ نے مختلف قسم کے پھول سجا دیے. جب آپ 21ویں پارے میں پہنچیں گے سورہ روم میں، وہاں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس کو بیان فرمایا کہ واختلافوا ألسنتکم وألوانکم، ہم نے تمہاری زبانیں بھی مختلف بنائی ہیں، تمہارے رنگ بھی الگ بنائے ہیں، کیوں؟ ان فی ذلک لآیۃ، اس میں بھی نشانی ہے اللہ کی. تم غور و فکر کرو، جس چیز کو تم لڑائی کے لیے اختیار کرتے ہو وہ تو تمہارے رب کو پہچاننے کا ذریعہ ہے، کہ اللہ کو پہچانو اس کے ذریعے سے، بجائے اس کے کہ آپس میں لڑو اور ایک دوسرے پر فوقیت ظاہر کرو. اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی اگر سید کے گھر میں پیدا ہو گیا تو کسی کا کوئی کمال نہیں، اللہ تعالیٰ نے جہاں پیدا کر دیا ہو گیا، کوئی سفید رنگ کا پیدا ہو گیا مکھن ملائی میں لپٹا ہوا تو وہ بھی اس کا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ نے جیسا چاہا بنا دیا، اور کسی کا رنگ کالا کر دیا تب اس کے اندر اس کا کیا نقش بچارے گا. اللہ نے جس کو جیسا چاہا بنا دیا، اگر دیکھنے والے کو جو ہے نا اس کی نظر میں بھی حسن نظر آتا ہے، ہم صرف جو ہے وہ خوبصورت جوان عورتوں کے اندر جو ہے حسن جمال ڈھونڈتے ہیں کہ اللہ میاں کو پہچانتے ہیں، دیکھو کیسا چہرہ بنایا اللہ میاں، 80 سال کے بوڑھے میں بھی اگر کوئی دیکھنا چاہے تو اللہ میاں نظر آتا ہے، بشرطے کہ دیکھنے والی آنکھ ہو، لیکن اگر دیکھنے والی آنکھ نہ ہو تو پھر اس کو کہیں بھی نظر نہیں آتا. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ سوجھ بوجھ کی توفیق عطا فرمائے. اللہ بہرحال آگے فرمائے کہ عمل حیات فرمائے کہ جو لوگ اللہ کو جھٹلاتے ہیں، اللہ سے ملاقات کو جھٹلاتے ہیں، وہ لوگ نقصان میں ہیں. حتی اذا جاءتهم الساعة، بعض لوگ ایسے بھی ہیں نا جو اللہ کی ملاقات کو مانتے ہی نہیں، انہیں جو ہے وہ اٹھنا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا یقین ہی نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں بھائی کھاؤ پیو موج اڑاؤ اور مر جائیں گے تو وہ مٹی ہو جائیں گے ختم، یا جان ہی چھوٹ جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہے، جان نہیں چھوٹ سکتی. آخر اللہ تعالیٰ تو عادل ہیں، یہاں پر جس نے زیادتی کی ہے اگر وہ انصاف نہیں کرے گا تو پھر بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو جو ہے وہ جرم کی سزا دنیا میں نہیں ملی، تو کیا خیال ہے کہ ان کو آزادی ہے جو چاہے کرے؟ اس بیچارے کا کیا قصور ہے جو اپنی آنکھ اوپر نہیں اٹھاتا اللہ کے حکم کے خلاف؟ تو ایک آدمی تو اپنی زندگی اس طریقے سے ترس ترس کے گزارے اور ایک آدمی عیش و آرام میں گزارے، اس کا کوئی انصاف نہ ہو قیامت کے دن؟ ایسا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ضرور اس کا حساب کتاب لیں گے. ایاک نعبد مالک یوم الدین جو ہے فرمایا یہی تو ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس دن فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے، اے کوئی؟ اور اللہ فرمائیں گے للہ الواحد القہار، اللہ اکیلے کی جو واحد بھی ہے قہار بھی ہے، کوئی مالک نہیں. آج کل تھوڑی بہت تو ملکیت کا ہمارا اعتبار ہوتا ہے نا، کبھی ہماری گاڑی ہے، میری ٹوپی ہے، میرا چشمہ ہے، لیکن وہاں پر یہ سب کچھ نہیں ہوگا. وہاں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میری گاڑی، اس لیے فرمایا مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے. مالک تو آج بھی ہے، لیکن ایسی ملکیت کے جس میں کوئی اختیار نہیں ہوگا تھوڑا بہت بھی، وہ اس وقت ہے اللہ تعالیٰ آج بھی، لیکن اللہ نے تھوڑی بہت ملکیت کا ہمیں بھی دی ہے کہ بھائی تم کہہ سکتے ہو بھائی یہ میرا مکان ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بچہ ہے، یہ جو ہے میرا دوست ہے، لیکن قیامت کے دن یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا. وہاں پر اللہ تعالیٰ کی تو جو لوگ جھٹلاتے ہیں، فرمایا قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، اللہ کی ملاقات کا جو انکار کرتے ہیں وہ نقصان اور ٹوٹے میں ہیں. حتی اذا جاءتهم الساعة، یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی بغتتاً اچانک. قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا، اس وقت پر حسرت کریں گے، لیکن حسرت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور سمجھ لیجئے کہ اس سے مراد یہ ضروری نہیں کہ قیامت کبرا ہو، بلکہ اس سے مراد ہے موت. جب بھی موت آ گئی اس کی قیامت آ گئی، جب کوئی شخص مر گیا اس کے لیے قیامت آج ہی آ گئی. قیامت تو ان پر قائم ہوگی جو زندہ ہوں گے، جو پہلے مر گیا اس پہ کیا قیامت قائم ہوگی؟ وہ تو مر چکا، پہلے قیامت ہو گئی اس کی. تو اس لیے جو مر گیا اس کی قیامت اسی دن ہے جس دن مر گیا، اور جو زندہ ہوں گے وہ پھر قیامت کو دیکھیں گے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہم یحملون اوزارہم، اپنے اپنے بوجھ اٹھا کر آئیں گے قیامت کے دن. علی ظہورہم، اپنی پشتوں پر. علی سا ما یزرون، کتنا برا بوجھ ہے جو اٹھائے ہوئے ہوں گے وہ، اللہ محفوظ فرمائے. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ دنیا کے جھمیلوں میں زیادہ نہ پڑو. وما الحیاۃ الدنیا الا لعب و لہو، دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. وللدار الآخرۃ خیر، آخرت کا گھر وہ اصل ہے جس گھر کی ہمیں فکر کرنی چاہیے، اس کی طرف ہم غور و فکر ہی نہیں کرتے. بلکہ جو لوگ آخرت کا سوچتے ہیں ان کو کہتے ہیں پاگل آدمی ہے، رجعت پسند ہے، شدت پسند ہے، اور دیوانہ ہے، پاگل ہے، نہ جانے اس کو کیا کچھ کہتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ بھی بار بار یہی فرما رہے ہیں ولت دار الآخرت و خیر، آخرت کا گھر اصل ہے، دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا اور کچھ بھی نہیں. اور پھر اللہ فرماتے ہیں افلا تعقلون، کیا عقل نہیں پکڑتے؟ آگے اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ دنیا میں جو بھی چوپایا جاندار ہے، کوئی بھی ہے، وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امثالکم، دنیا کے اندر جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے جاندار پیدا کیے ان کا رزق بھی اللہ نے اپنے ذمے لیا. قیامت کے دن جب ہمارے اعمال نامے پیش کیے جائیں گے تو اس وقت کوئی چیز چھوٹے گی نہیں، اس میں ہر چیز اس میں موجود ہوگی. آج آپ دیکھ لیجئے یہاں ریڈیو آن کرتے ہیں تو چاہے دنیا کی کہیں کی بھی نشریات ہوتی ہیں پاکستان میں سنی جا سکتی ہیں کہ نہیں؟ اس سے پتا چلا کہ فضا کے اندر وہ آوازیں گھوم رہی ہیں ہماری، اور جو ہے وہ فریکوینسی جب ہم جو اس کو کرتے ہیں فوری طور پر آواز آنی شروع ہو جاتی ہے بٹن دباتی. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بھی ہمارا جو کچھ ہم بول رہے ہیں کر رہے ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ ریکارڈ کر رہے ہیں. سائنس نے ہمارے لیے اور آسانی پیدا کر دی کہ بات سمجھنی آسان ہو گئی کہ جس طریقے سے آج جو کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے، سائنسدان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہزاروں سال پرانی آواز آج سنی جا سکتی ہے. حتیٰ کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ مختلف انبیاء کی آوازیں جو ہیں وہ ہم سن لیں کہ کس کی طور، مختلف لوگوں نے مختلف دعوے بھی کیے. بہرحال اگر اس کو تسلیم کر لیا جائے، جو بہرحال اس میں کوئی قواعد نہیں ہے، تو جب ہزاروں سال پہلے کی آوازیں وہ آج سنی جا سکتی ہیں تو قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ سب کچھ جو ہے سامنے کر دیں گے. یہ بتائیے کہ کوئی آدمی پسند کرے گا ہمارے کرتوت جو ہے وہ ہمارے ماں باپ کے سامنے آئے قیامت کے دن؟ قیامت کے دن چاہے گا کوئی شخص کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ سامنے آ جائے؟ ہر شخص چاہے گا کہ جہنم میں چلا جاؤں لیکن یہ سارے کرتوت ہمارے سامنے نہ آئے. لیکن اللہ تعالیٰ قادر ہیں، چاہیں گے تو سب نمونہ دکھا دیں گے وہاں پر کہ تم دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے. ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ جو ہے کرتوت ہمارے جو ہم کرتے رہتے ہیں وہ سامنے نہ آئے. اللہ رب العزت اس پر قادر ہیں کہ جو کچھ آج ہم کہہ رہے ہیں بولتے ہیں یہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جس دن یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ سامنے لے آئیں گے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو رسول بھیجے ہیں کسی بھی امت کی طرف بھیجے ہیں تو ہم نے ان امتوں کو آزمایا, کبھی ان پر سختی کی, کبھی ان پر راحت اور آرام کے سامان پیدا کیے, مختلف طریقوں سے ان کو آزمایا. تو چاہیے یہ تھا کہ جب لوگوں پر عذاب آیا یا ان پر سختی آئی, تنگی آئی, تو انہیں کیا چاہیے تھا؟ تضرعو, روتے, عاجزی کرتے, اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے. جیسے آج ہی امت مسلمہ کا عالم ہے, لیکن آج کچھ لوگ جو بےچارے پریشان ہیں وہ تو ہیں, لیکن ہم اپنے مستیوں میں ہیں. جو ہمارے گانے چلتے تھے وہ اب بھی چل رہے ہیں, جو ناچ گانے ٹی وی پر, ریڈیو پر, وی سی آر کا جو عالم جو کچھ ہے وہ اب بھی چل رہا ہے. ایسا لگتا ہے کہ عذاب جو ہے وہ ہم ڈرتے نہیں ہیں, یا یہ کہ وہ ہمیں کوئی غمی نہیں. کسی کا امت مسلمہ کا ایک درد جو دل میں ہونا چاہیے, وہ درد کتنے لوگوں کو ہے, اس خود اندازہ لگائیے, سوچیے. ایک طرف ہم سوچتے ہیں کہ صاحب ہمارے مسلمان بھائیوں کو ٹینکوں کے نیچے کچلا جا رہا ہے, ان کو مارا جا رہا ہے, ان پر بمباری کی جا رہی ہے, دوسری طرف اسی وقت اسی گھڑی میں ہم جو ہے وہ ناچ گانے چل رہے ہیں, اور وہ جو ہمارے بدترین دشمن ہیں ان کی فلمیں دیکھ رہے ہیں, ان کی تہذیب اپنا رہے ہیں, ان کی ثقافت اپنا رہے ہیں. بتائیے ہے کوئی ہمدردی مسلمانوں سے ہمیں؟ ہم خود سوچیں, کسی پر تان نہیں ہے, کہ میں صرف ذہن کے اندر بات ڈال رہا ہوں کہ ہم سوچیں اس بات کو. ہم جن کو گالیاں بکتے ہیں اگر وہ ویزا بڑھ گئے تو بھاگ کے لیتے ہیں, ہم جن کو کہتے ہیں کہ ہمارے دشمن ہیں ان کی تہذیب اپنانے میں فخر محسوس کرتے ہیں, یہ سب باتیں ہیں یا نہیں؟ تو اس پر ذرا ٹھنڈے دل سے غور کیجئے کہ ہم جو ہیں وہ منافقت کی زندگی گزار رہے ہیں, اندر کچھ باہر کچھ, دل میں کچھ اوپر کچھ, تو یہ دوہری زندگی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے, اور قیامت کے دن اس سوال سے ہم بچ نہیں سکیں گے جب اللہ پوچھیں گے کہ امت مسلمہ پر کڑا وقت تھا, مشکل وقت تھی, تم کیا کر رہے تھے, تم نے کتنی مدد کی ان کی, یا تم نے اور کچھ نہیں تو ان کے لیے کتنی دعائیں کی. جو لوگ کرتے ہیں الحمدللہ اس پر اللہ کا شکر کرنا چاہیے, لیکن بہت سے بھائی ہمارے ایسے ہیں جو بالکل غفلت میں ہیں اور جو اس طرف بالکل متوجہ ہی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب مصیبت آئی تو فلولا اذ جاءہم باسنا, جب عذاب آیا تو کیوں نہ انہوں نے کیا تضرع, کیوں نہ روئے وہ, بلکہ کیا ہوا, ولیکن قصد قلوبہم, ان کے تو قلب سخت ہو گئے, ان کے دل سیاہ ہو گئے. وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون, جو کچھ عمل کرتے تھے شیطان نے مزین کر دیا کہ تم جو کچھ کر رہے ہو ٹھیک ہے, تمہیں ایسے ہی کرنا چاہیے تھا. فلما نسوا ما ذکروا بھی, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پھر ہم نے یہ کیا کہ فتحنا علیہم ابواب کل شیء, ان پر ڈالروں کی بارش کر دی. فتحنا علیہم ابواب کل شیء, ان پر ہم نے دروازے کھول دیے ہر چیز کے. بظاہر ہمیں نظر آتا تھا صاحب یہ بھی آسانی ہو گئی, یہ قرض بھی معاف ہو گیا, وہ بھی مل گیا, یہ بھی مل گیا, مل ملایا کچھ بھی نہیں. فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا, یہاں تک کہ خوش ہو گئے, بہت خوش ہو گئے کہ صاحب دیکھو کتنی مشکلیں ہماری حل ہو گئیں, کتنی آسانیاں ہو گئیں. اور پھر کیا ہے, حتی اذا فرحوا, یہاں تک کہ جب خوش ہو گئے, بیما اتو, جو کچھ دیا گیا, اخذناہم بغتتا, تو ہم نے اچانک پکڑ لیا. فاذا ہم مبلسون, پھر اچانک ان کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا. فقط یا دابر القوم الذین ظلموا, تو اللہ تعالیٰ ظالم قوم کی جڑ ہی کاٹ ڈالتا ہے. اور آگے فرمایا کہ والحمد للہ رب العالمین, تعریف کے لائق تو اللہ کی ذات, اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے کسی کا احتیاج نہیں ہے, ہم میں سے اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے کہ ہم جو ہے اس کے دین کی مدد کریں گے تو دین پنپے گا. اللہ تعالیٰ کی دین کی اگر ہم نہیں مدد کریں گے, اللہ قادر ہے کسی اور قوم کو پیدا کر دے گا. تلک الایام نداولھا بین الناس, یہ ایام تو الٹتے پلٹتے رہتے ہیں, آج کوئی کل کوئی اور, تو اس لیے ہمیں تو اپنی فکر کرنی چاہیے. اور آگے اللہ رب العزت نے فرمایا, دیکھیے جیسا کہ میں عرض کیا کہ بنیادی طور پر اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرمایا ہے خوب, اور وحدانیت کو بیان کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو کہتے تھے کہ بھئی ہمیں یہ دے دو وہ دے دو, تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوا رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, لا اقول لکم عندی خزائن اللہ, میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں بہت, جس کو چاہوں گا دے دوں گا. کہتا ہے یہ مختار کل ہیں جو چاہے دے دے. اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں نے کب کہا یہ کہ میرے پاس خزائن اللہ, اللہ کے خزانے ہیں. ولا عالم الغیب, نہ ہی میں غیب جانتا, میں نے اس کا بھی دعویٰ نہیں کیا. ولا اقول لکم انی ملک, نہ یہ میں نے کہا کہ میں فرشتہ ہوں, بلکہ ان اتبع الا ما یوحی الی, میں تو وہی کی اتباع کرتا ہوں, جو وہی آتی ہے اس کے مطابق چلتا ہوں. تو میں بھی چلانے کی کوشش کرتا ہوں، خود بھی وحی کی پابندی کرتا ہوں، فرشتہ جو وحی لے کر آتا ہے وہ اس کی ہم پابندی کرتے ہیں. قل هل يستوي الأعمى والبصير، آگے اللہ فرما رہا ہے بتاؤ کہ اندھا آنکھوں والا اور جس کی آنکھیں نہ ہوں کیا برابر ہو سکتا ہے؟ نیک اور بد برابر ہو سکتا ہے؟ علم والا اور بے علم جو دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو یہاں پر اللہ فرما رہا ہے هل يستوي الأعمى والبصير، کہ آنکھوں والا یعنی جس کو بصیرت اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، دین کی سوجھ بوجھ ہو، اور ایک وہ شخص جس جو دین کی سوجھ بوجھ رکھنے کی سوچے بھی نہ، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تتفکرون، کیا تم سوچتے نہیں ہو، فکر نہیں کرتے؟ اور آگے مزید اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجیے کہ وعندہ مفاتح الغیب، اللہ ہی کے پاس غیب کی کنجیاں اور خزانے ہیں، لا یعلمھا الا ہو، کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پر قادر ہے. ویعلم ما فی البر والبحر، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ خشکی میں ہے، جو کچھ سمندر میں ہے. بتائیے ہمیں کیا دعویٰ ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے ہمیں علم ہے، سمندر میں جو کچھ ہے اس کا ہمیں علم ہے، اللہ نے کتنی مخلوق پیدا کی ہے، کس کس طریقے کی مخلوق ہے کہ ہم جانتے ہیں؟ ہرگز نہیں جانتے. ہمیں تو اپنا بھی نہیں پتا، ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے ابھی تھوڑی دیر بعد ہمیں وہ بھی نہیں پتا. جب اپنا ہی نہیں جانتے تو ہم دوسرے کا کیا دعویٰ کریں گے؟ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، ایک پتہ بھی اگر زمین پر گرتا ہے تو اللہ اس کو جانتے ہیں. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، زمین کی اندھیروں میں جو ایک دانہ ہم بوتے ہیں اللہ اس کو بھی جانتے ہیں. کیسا علم ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ ہے توحید اللہ تعالیٰ کا. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی ایسی چیز جو گیلی ہو یا سوکھی ہو، خشک و تر، سب کا علم اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں، اور فی کتاب مبین اللہ تعالیٰ نے کھلم کھلا کتاب میں لکھ دیا. اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ وہ اپنے بندوں پر قادر ہے. اور یہاں پر اللہ نے پھر شکوا کیا، قل من ینجیکم، آپ پوچھئے ان سے کہ تمہیں کون نجات دیتا ہے، من ظلمات البر والبحر، سمندر کے اندھیروں میں اور خشکی کے اندھیروں میں کون نجات دیتا ہے تمہیں بتاؤ؟ یہ دعو نہ ہو تضر و خفیہ، جب مصیبتوں پڑ جاتے تو پھر چپکے چپکے رو رو کے اللہ کو پکارتے ہو، لیکن جب اللہ تعالیٰ وہ مشکل دور فرما دے تو پھر کیا کرتے ہو؟ لئن انجانا من ہذہ، جب ہم اس سے نجات دے دیتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہو؟ پھر شرک کرنا شروع کر دیتے ہو. جب اللہ کو پکارتے ہو تو کہتے ہو کہ اللہ اگر تو نے ہمیں نجات دے دی اس سے تو لنکورن من الشاکرین، ہم تیرا بہت شکریہ ادا کریں گے. اللہ فرما رہا ہے قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب ثم انتم تشرکون، جب اللہ نجات دے دیتے ہیں تو پھر تم شرک کرنا شروع کر دیتے ہو، کہتے ہو سائیں یہ تو مولا ڈتا نہیں ہے بلکہ یہ جو ہے یہ پیرا ڈتا، یہ اللہ میرے نہیں دیا تو پیروں نے دیا مجھے، پھر شرک کر دیتے ہیں. دینے والا اللہ، اللہ نے دیا اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں نہیں یہ تو مجھے فلانے نے دیا، صاحب میں فلاں کے پاس گیا تھا انہوں نے دے دیا. یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہی دینے پر قادر ہے ہر چیز، دنیا کی کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے کہ کوئی کسی کو ایک ذرہ بھی دے دے، اور جو دے رہا ہے وہ بھی اللہ ہی کے عطا میں سے دے رہا ہے، اپنے پاس سے کوئی نہیں کچھ دے سکتا. تو اس لیے اس کو خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے اس مسئلے کو کہ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اہم بات بیان کی، اس کو میں بیان کر کے ختم کرتا ہوں، باتیں تو بہت ساری ہیں. قل هو القادر علی، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے هو القادر، اللہ تعالیٰ قدرت رکھنے والا ہے ہر چیز پر، اور خاص طور پر اس پر کہ علی یبعث علیکم عذابا، کہ تم پر عذاب بھیج دے کوئی. اللہ کو قدرت ہے یعنی بتائیے اس زمانے میں، ہر زمانے میں قیامت تک کے لیے اللہ کو قدرت ہے، عذاب بھیج دے من فوقکم، تمہارے اوپر سے، او من تحت ارجلکم، یا زمین میں سے، او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم باس بعض، یا تم میں آپس میں ایک دوسرے کو لڑا دے، یا آپس میں تم لڑنے لگو، تو یہ بھی عذاب ہے. تین طرح کے عذاب اللہ نے ذکر فرمائے، اوپر سے عذاب آ سکتا ہے، زمین سے عذاب آ سکتا ہے، اور اسی طریقے سے آپس میں لڑائی کا عذاب. یہ بھی کہ سمجھ لیجئے کہ آپس میں مسلمانوں کی جو لڑائی ہوتی ہے وہ ایک عذاب کی شکل ہوتی ہے، لیکن کسی کے لیے وہ عذاب ہوتا ہے اور کسی کے لیے امتحان ہوتا ہے، یہ دونوں باتیں بھی الگ الگ ہیں. اس کی تشریح تھوڑی سی سمجھنی چاہیے کہ اوپر سے عذاب آنے کے کئی مطلب ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بجلی پھینک دے، آسمان سے بارش برسا دے، اولے برسا دے، یا اور کوئی ایسا عذاب بھیج دے کہ آنن فانن آدمی تباہ و برباد ہو جائے، زلزلہ آ جائے زمین سے عذاب بھیجنے کی شکل، یا خدا نہ کرے پانی کا طوفان بھیج دے، آسمان سے جو ہے وہ ہوائیں نازل کر دے، اتنی بارش آئے کہ لوگ ڈوب جائیں، تباہ ہو جائیں، برباد ہو جائیں. تو یہ سب عذاب کی شکل ہے یا نہیں؟ ایک شکل تو یہ ہے. اور اوپر کے عذاب کی ایک شکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے حکمران جو ہیں وہ ظالم بھیج دے، یہ بھی اوپر کا عذاب. جو تمہاری بات ہی نہ سنے، تم رو چیخو گڑگڑاؤ کچھ بھی کرو لیکن وہ تمہاری کہانی نہ دھنے تمہاری بات کا. یہ اوپر کا عذاب. اور نیچے کا عذاب جس طرح یہ ہے کہ زمین پھٹ جائے خدا نہ کرے اور انسان اس میں غرق ہو جائے، ایک عذاب یہ بھی ہے کہ تمہاری ماتحت تمہاری اولاد تمہاری بات نہ مانے، یہ بھی نیچے کا عذاب. تو یہ دیکھ لیجیے ہر ہر طریقے سے آدمی سوچے. اور اسی طریقے سے آپس کی لڑائی مسلمانوں کی، یعنی کوئی کسی کو برداشت نہ کرے. حالانکہ کوئی شخص اگر بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی شیعہ ہے تو ٹھیک ہے ہوا کرے، اپنے اپنے مسلک کے مطابق عمل کرو، لیکن اس کو ایسا اختلاف کا ذریعہ نہ بنا لو کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو. یہ بات جائز نہیں. اگر جب ایسا ہونے لگتا ہے تو سمجھ لو یہ اللہ کا عذاب ہے جو مسلمانوں پر نازل ہو گیا، جو اور اس سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ اس عذاب سے ہمیں بچا. تو اس پر غور کرنا چاہیے کہ آج یہ عذاب ہم پر کس طریقے سے مسلط ہے. کبھی اس عذاب میں شدت پیدا ہو جاتی ہے، کبھی 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 ہمارے حکمران اوپر والے بات ماننے لگتے ہیں، کبھی نہیں مانتے. کبھی جو ہے وہ ہمارے بچے ہماری فرما برداری کرتے ہیں، کبھی نہیں کرتے. ایک زمانہ ایسا بھی آتا تھا کہ وہ کہتے تھے ہمارا باپ یہ نہیں ہے، دوسرا کوئی اور. یہاں تک بھی لوگ نے بات سنی. تو یہ سب بھی اللہ کا ایک عذاب ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انظر کیف نصرف الآیات، ذرا دیکھو ہم کس طرح پھر پھر کے تمہیں اور کس طریقے سے ہیر پھیر کے تمہیں آیتیں بتلاتے سناتے ہیں، لعلہم یفقہون، تاکہ کچھ سوچیں، کچھ سوجھ بوجھ پیدا کریں. اور آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب کسی جگہ دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، ایسی بات بیان کی جا رہی ہو، تو تمہیں چاہیے کہ وہاں سے اٹھ جاؤ، وہاں بیٹھو مت. اگر بیٹھے رہو گے تو تم بھی انہی میں شامل ہو جاؤ گے، اس لیے اس مجلس میں نہ بیٹھو. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، ہماری آیات کا لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ کے دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، فَأَعْرِضْ، ان سے اعراض کرو. حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیری، یہاں تک کہ یا تو وہ دوسری باتیں مشغول ہو جائیں یا پھر وہاں سے تم اٹھ جاؤ. وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اگر تمہیں شیطان بھلا دے دوبارہ پھر وہیں جا کر بیٹھ جاؤ، تو فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین، یاد آنے کے بعد وہاں مت بیٹھو. کیونکہ یہ ظلم ہے کہ اللہ کی آیتوں کی تکذیب کی جا رہی ہو، جھٹلائی جا رہی ہو، یا مذاق اڑایا جا رہا ہو دین کی کسی بات کا، اور ہم وہاں پر بیٹھے رہیں. ہماری بے غیرت کا، دینی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ اسی وقت وہاں سے اٹھ جائیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں دینی غیرت جو ہے وہ عطا فرمائے، اور ایمانی غیرت اپنے فضل سے. الحمدللہ رب العالمین. اس سورت کا مطالعہ ہر شخص کو کرنا چاہیے، خاص طور پر چونکہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اس میں خوب بیان ہے. میں نے تو سمجھ لیجئے کہ سمندر کے پانی، سمندر میں سے ایک قطرہ جو سوئی کو لگ جاتا ہے، وہ بھی بیان نہیں کیا. ورنہ آپ اس کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ایک تو قدرت پر جو ہے وہ ایمان قوی ہوگا، اور دوسرا پتہ چلے گا جو کچھ آج اصل میں ہمارے ہاں جو لڑائیاں ہوتی ہیں اس لیے ہے کہ ہم خود قرآن کا مطالعہ نہیں کرتے، نہ اس کا ترجمہ پڑھتے، نہ اس کے مفہوم کو سمجھتے. سنی سنائی باتوں پر جو ہے وہ آ کر جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف دل میں بدگمانیاں رکھتے ہیں، اور جو ہے وہ ایک دوسرے کو برا سمجھتے ہیں. اس لیے اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں یا سمجھنے والوں سے، پڑھنے والوں سے جو ہے وہ سیکھیں سمجھیں، تو انشاءاللہ بہت سے اختلافات خود بخود ختم ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے.